إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله محمد
وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الصلوات. لائق صد احترام عزاداران مظلوم کربلا، گفتگو مقام قرآن و اہل بیت کے اعتبار سے جاری و ساری ہے، اور آج کی حد تک ہم آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے اور خود اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی روایت سے مقام اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. یقیناً القرآن یفسر بعضہ بعضا، جیسے قرآن کریم کی کچھ آیتیں باقی دوسری اور آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اسی طرح جیسے تفسیر قرآن بالقرآن ہے، اسی طرح سے تفسیر قرآن صامت بالقرآن ناطق بھی ہے. اور جس طرح سے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر اور تعویل، جیسا کہ ہم نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس قرآن کریم کی تعویل و تفسیر کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخ ہیں علم میں، یعنی جو علم راسخ ہے، علم ان کے اندر ہے، یہ نہیں کہا ہے وہ پورے کے پورے علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس دن یہ بات ہو گئی ہماری. آج سورہ شمس کی کچھ آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. عرض کرنے کا مقصد پہلے جملے کو یہ ہے کہ جہاں یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ شاید قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر یہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے، ان ساری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسالت باب کیا فرما گئے، انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، صرف قرآن کو لے کر اطرت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس کے لیے وہ واقعہ آپ کے سامنے بالکل مشہور و معروف واقعہ کہ پوچھا تھا کہ بھائی ایک سے زیادہ شادیاں, کتنی شادیاں, 8 شادیاں, 9 شادیاں, انہوں نے سورہ نساء کی پہلی آیت سے وہ شروع کی, ابتدائی آیتوں سے, مسنا و ربا و ثلاثا, یا 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو, اور نہ کر سکو تو عدل, نہ کر سکو تو 1 کرو, 2+3 5 تو ان کے وزیر نے قرآن کریم کی اس آیت سے, حالانکہ اس او ربا مسنا او ربا او ثلاثا ہے, واو نہیں ہے اور ہے, اینڈ نہیں ہے اور ہے, یا 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو ورنہ پھر 1 ہو, لیکن ازار محترم قرآن کریم کیا چاہتا ہے اپنے ساتھ اہل بیت, وہ ہے کہ جو قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کیا کرتے ہیں, ایک سورہ شمس کے ذریعے سے اور کچھ حدیث قصہ کے ذریعے سے بیان مقام اہل بیت اور عظمت اہل بیت اچھار علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والليل اذا یغشاها والنهار اذا جلاها والارض وما طحاها والسماء وما بناها. پروردگار کہہ رہا ہے قسم ہے سورج کی, قسم ہے چاند کی, قسم ہے زمین کی, قسم ہے آسمان کی, کیا یہی ترجمہ ہے؟ نہیں, والشمس والقمر واللیل والنہار نہیں ہے, والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی, واو دوبارہ سے جو آ رہا ہے وضحاها, یہ پھر واو, واو قسم ہے, پھر قسم کھائی جا رہی ہے, یعنی شمس کے ساتھ کوئی اور دوسری چیز ہے جو شمس سے ریلیٹڈ ہے جس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے, وہ کون سی شے ہے؟ وضحاها, ہاں کی زمین شمس کی طرف پلٹ رہی ہے, والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی ضحیٰ کے وقت کی. لیکن پہلے رک کر, والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والليل اذا یغشاها والنهار اذا جلاها والارض وما طحاها والسماء وما بناها, ٹھیک ہے نا, شمس, قمر, لیل, نہار, ارض, سما, سنا. اب آئیے حدیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ملے جلے اس قسم کی ترکیب کہاں ملی؟ اے لہو یا ملائکتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارض مبنیا ولا قبر منیرا ولا شمس مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. میں نے سورج نہیں بنایا مگر 5 کے لیے جو چادر کے نیچے, میں نے چاند نہیں بنایا مگر 5 کے لیے جو چادر کے نیچے, میں نے زمین نہیں بنائی مگر 5 کے لیے جو چادر کے نیچے, میں نے یہ آسمان نہیں بنایا مگر 5 کے لیے جو چادر کے نیچے, میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا, یہ ہوائیں نہیں چلائیں, سمندروں میں کشتیاں نہیں چلائیں مگر ان 5 کے لیے جو چادر کے نیچے, تو سورج کی قسم اور اس کے ضحیٰ کے وقت کی قسم, فجر کے وقت کی قسم نہیں, غروب کے وقت کی قسم نہیں, شروق کے وقت کی قسم نہیں, اگر قسم کھائی ہے تو ضحیٰ کے وقت کی. کون سا وقت ہے؟ یہ 9:30-10 بجے کا وقت ہے صبح کا, کہ جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ, اپنے کمال کے ساتھ روشنی دے رہا ہوتا ہے. چاند کی قسم, والقمر اذا طلاها, ساتھ رہیے گا, تھوڑا سا مقدماتی یہ 30 ہے اور اس کے بعد پھر ہم نتیجے کی طرف آ جائیں گے. والقمر اذا طلاها, اور چاند کی قسم نہیں صرف, اذا طلاها, جب وہ تلا ولا گلی, یعنی پیچھے پیچھے آ جائے سورج کے, یعنی ابھی سورج غروب ہو بلا فصل چاند نمودار ہو جائے, بلا فصل چاند نمودار ہو جائے بغیر فاصلے کے, ٹھیک ہے, اس وقت کی قسم. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ شروع کی راتوں میں بھی نہیں ہوتا, آخری کی راتوں میں بھی نہیں ہوتا, سورج کے غروب ہوتے ہی چاند اس وقت نمودار ہوتا ہے, 11, 12, 13, 14 بالکل مہینے کے درمیان کی راتیں, جنہیں ایام 20 یا لیال 20 کہا جاتا ہے, جن میں چاند اپنے روشنی کے کمال پر ہوتا ہے. تو سورج کے قسم کھانے کے اس کے کتنی کمال کی کہ کتنی کمال سے ٹکی ہوئی ہے. آپ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کی خستگی کا سبب نہ بن جائے. ایسے ٹکی ہوئی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ہم سوئے دار السلام میں اور جب ہماری آنکھ کھلے تو ہم کسی اور شہر کے اندر سانس لے رہے ہوں. یہ سب ہے تو پارت آسمان اور وما بنا ہا. دیکھو کیسے ٹکا ہوا ہے, گرتا نہیں ہے. بیکم یوم سکو لاہو بیکم یوم سکو سمان تکا الارض. آپ کے صدقے میں یہ ٹکا ہوا آسمان گرتا نہیں ہے. زیادہ جامعہ کا جملہ. اچھا خیر, تو کیا کمال والا آسمان, کمال والی زمین, سورج اللہ کے کمال کی نشانی, ٹھیک ہے, چاند آسمان کے کمال کی نشانی, زمین پروردگار عالم کے کمال کی نشانی, آسمان اللہ کے کمال کی نشانی, سورج پروردگار عالم کے کمال کی نشانی, پانی خشکی یہ سب پروردگار عالم کی کمال کی نشانی. یہ سارے کمال والے کہ جن کی قسم اور جن کے کمال کی قسم پروردگار عالم کھا رہا ہے, جب سوچو یہ کمال والے رب ذوالجلال جن کمال والوں کی محبت میں خلق کر رہا ہوگا, ان کے کمال کی بلندی کیا ہوگی, ان کی کمال کی بلندی کیا ہوگی. اللی ما خلق تو سما مبنیا. اور اسی حدیث کے سامنے ایک جملہ ہے, رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں نا, داخل ہوتے وارد خانہ جناب سیدہ یا وارد خانہ جناب ام سلمہ ہوتے, تو آنے کے بعد یہ فرماتے ہیں انی اجدو فی بدنی زوفا, میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں. دیکھیں نتیجہ تو آخر میں آئے گا, ہم حدیث کے ساتھ ڈسکس کیوں کر رہے ہیں, نتیجہ آخر میں آئے گا. اور تب تک آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, اور اس وقت آپ درود بھیج دیں محمد والے محمد. لیکن صرف اور صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم گزر جائیں گے, روک روک کے نتائج آپ کو دے کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. رسالت مام نے کیا فرمایا, انی اجدو فی بدنی زوفا, فی جسمی زوفا نہیں کہا ہے, یہ نہیں کہا ہے کہ میں اپنے جسم میں زوف محسوس کر رہا ہوں. عربی کی گہرائی ایسی زبردست ہے کہ ہر ہر لفظ کی ایک الگ گہرائی ہے, اور جو عربی سے آشنائی رکھنے والے افراد موجود ہیں یہاں, وہ اس بات کو بہت بہتر انداز سے سمجھ سکیں گے کہ بدن کو استعمال کر کے جسم کو استعمال نہ کر کے رسول کیا سمجھا رہے. اب جا کر چیک کیجئے گا, مجموع البحرین میں ہی دیکھ لیجئے گا, ورنہ لسان العرب میں دیکھ لیجئے گا, ورنہ العین میں دیکھ لیجئے گا, ورنہ قاموس الوحی تو ہے ہی, پی ڈی ایف کے اوپر موجود ہے. بدن اور جسم میں فرق ہے. جب بات بدن کی ہوتی ہے تو شانے سے لے کر پاؤں کی انگلی تک, اور جب جسم کی بات ہوتی ہے تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخوں کی ٹپ تک. رسالت باپ نے نہیں فرمایا کہ میرا سر شامل ہے, نہیں کہا جسم ہے, کہا بدن ہی زوفا. بتا دیا رسول اللہ نے میرے بدن میں تو زوف پایا جا سکتا ہے, محمد مصطفیٰ کے جسم میں نہ زوف پایا جا سکتا ہے, نہ نسیان پایا جا سکتا ہے, نہ ہزیان پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب بات آگے بڑھی, بات مزید آگے بڑھی. ایک مرتبہ رسالت ماں چادر کے اندر ایک ایک فرد آتا گیا, چادر ایک عیسیٰ کے اندر جمع ہوتا چلا گیا, اور یہ ساری فردیں اب چادر کے اندر آ گئی ہیں. جناب جبریل آئے دروازے اور چادر کے دہانے پر کھڑے ہوئے اور آ کر پوچھتے ہیں, یا رب ومن تحت الکساء, بار الہ چادر کے اندر ہے کون؟ جناب جبریل آئے کیا ہے ماں کرنے کے لیے, پیغام لے کر آئے ہیں. پیغام کس کو دینے آئے ہیں؟ چادر والوں کو دینے آئے ہیں. لے کر کس کی بارگاہ سے ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پتا ہو کہ پیغام کیا ہے, یہ پتا ہو کہ کس کو دینا ہے, وہی کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں, یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار جنہیں پیغام دینے آیا ہوں یہ ہے کون؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل نے یہ پوچھا, اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر مرتبہ سوال کرنا استفہام کے لیے ہو ضروری نہیں ہے. جہل کو دور کرنے کے لیے ہر بار سوال نہیں کیا جا سکتا, نہیں کیا جاتا. کبھی کبھار سوال کرنے کا انداز یہ بھی ہوتا ہے جو سوال کرنے کا انداز اللہ نے اختیار کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ، پوچھے یا موسیٰ ما تلک بیمینک کا، یا موسیٰ آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ کہا میرا آسا ہے، اتوقع علیہ، میں اس پر تکیہ کرتا ہوں، وہ ابوس بھی، میں اس کے ذریعے سے اپنے حیوانوں کو ہکاتا ہوں، آگے بڑھاتا ہوں، میں اس پر تکیہ کرتا ہوں، میں اس کو اپنے لیے خیمہ بناتا ہوں، میں زمین کی کھدائی کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور ولہا فوائد اخرا، اور اس کے لیے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ پروردگار عالم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ وہ جو علیم ہے کل شے کا، وہ جو ہر شے کا علم رکھنے والا رب ذوالجلال ہے، حضرت موسیٰ سے کیوں پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہ رب ذوالجلال نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، لیکن مفسرین نے یہ بیان کیا کہ پروردگار جانتا تو ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں میں ان کا عصا ہے، لیکن پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ یہ عزیز رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بہت دل کے قریب ہے یہ عصا حضرت موسیٰ کے۔ آج کیا ہی خوب ہو جائے موسیٰ کے منہ سے موسیٰ کے عصا کی تعریف سننے کا موقع مل جائے گا، آپ پوچھتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ بالکل اسی طرح سے حضرت جبریل آئے، معلوم ہے کہاں کھڑا ہوں، اور اس در پر تو آنا میری نوکری کا سب سے بڑا شرف ہے، زمین والے کی معراج ہے کہ عرش پر چلے جائے، عرش والے کی معراج ہے زمین پہ در خانہ سیدہ پہ آ جائے۔ ایک مرتبہ آئے اور کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کیا فرمایا؟ یا رب ومن تاتل کے ساتھ، جانتے ہیں جبریل یہ کون ہے، مگر رب ذوالجلال سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جانتا ہے یہ اللہ کے پیارے ہیں، چاہا کہ اللہ کے پیاروں کا تذکرہ خود اللہ کی زبانی سن لیا جائے۔ تو کیا فرمایا؟ یا ملائکتی ان اللہ یقر السلام یخص کا بے تحیت و اکرام، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، اور اپنی ہر تحیت و اکرام اور اپنے ہر کرم سے، اپنے ہر تحیت سے آپ کو مخصوص کرتا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيئَةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسِيرُ إِلَّا فِي مَحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَعْتَلِ كِسَاءً۔ یہ میں آپ کی خدمت میں ترجمہ ایگزیکٹ پہلے پیش کر چکا ہوں، سوائے ان کے لیے جو، سوائے ان پانچ کے لیے جو چادر کے نیچے، زمین نہیں بنائی مگر ان پانچ کے لیے جو چادر کے نیچے، آسمان نہیں بنایا مگر ان پانچ کے لیے جو چادر کے نیچے، پانی نہیں بہایا مگر ان پانچ کے لیے جو چادر کے نیچے بارے لا، ان پانچ کے لیے، ان پانچ کے لیے، ان پانچ کے لیے کہنے کے بجائے اگر تو فقط یہ کہہ دے کہ ان کے لیے جو چادر کے نیچے ہے تو بات تو ٹھیک ہوگی، کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، فرق تو ہے نہیں، چادر کے نیچے بھی پانچ ہیں، اور تو پانچ کی قید لگا رہا تو پانچ کی قید ہٹا دے، تیرا کلام کم ہو جائے گا۔ کہا یہ میرا کلام ہے، اس میں حرکت، سکونت، اضافہ، کمی، ہر چیز حکمت سے خالی نہیں ہے کوئی چیز۔ اگر میں وہ پانچ ہوں، خمسہ اگر کہہ رہا ہوں، الذین جو کہہ رہا ہوں خمسہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد جبریل چھٹا بن کے ان پانچ کے ساتھ شامل ہو جائے گا، تو وہ فضیلت کہ جن پانچوں کی فضیلت میں جبریل شامل نہیں ہو سکتا، ان میں مجھ اور آپ جیسے گنہگار کیسے شامل ہو جائے گا؟
یا علی،
اب جناب جبریل ہے، سوال ہوا بی بی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فلمک تمنا، اور جب ہم مکمل ہو گئے چادر کے ساتھ کے نیچے، نہیں کہا فلمک تمانا، جب ہم جمع ہو گئے، لفظ جمع نہیں ہے، لفظ کمالا ہے، ہم چادر کے نیچے آ کے جمع نہیں ہوئے، ہم چادر کے نیچے آ کے مکمل ہوئے، یہ نور کے الگ الگ ٹکڑے تھے، الگ الگ ٹکڑے تھے جو جمع ہوئے۔ اب یہاں جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ عز و جل یا ملائکتی، یہ جو خبر ہے نا، ایک مرتبہ جناب جبریل نے آ کے دی، جناب جبریل سے پہلے جناب سیدہ کا یہ جملہ تھا، کیا جملہ تھا؟ جناب سیدہ کا یہ جملہ تھا، قال اللہ عز و جل لملائکتی، اے کائنات کی شہزادی آپ ہیں کہاں؟ فرش پر، اور آپ کا جملہ کیا ہے؟ اللہ نے خطاب کیا، کلام کیا اپنے ملائکہ سے، اللہ بات کرنا شروع ہوا اپنے ملائکہ سے، اور اللہ نے یہ سو اینڈ سو کہا اپنے ملائکہ سے، اے بی بی فرش پر بیٹھ کر اچھی خبریں دے رہی ہیں، بیوی عجب نہیں کہ پکارے گی تو میری بات کر رہی ہو، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کی بات کر رہی ہو؟ ارے ہمارے تو بچے بھی وہ ہیں جو گود میں رہتے ہوئے لوح محفوظ سے دیکھ دیکھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ درود بھیجیں سارے مل کر محمد و آل محمد۔ فلم مکتملنا فلم مجتمعنا فلم مکتملنا جمیعاً تاتل کے ساتھ۔ اب اذان محترم یہاں پر دو باتیں، دو چیزیں ہیں جناب جبریل جو لے کر آئے پیغام۔ ایک کیا پیغام لے کر آئے؟ ایک پیغام یہ لے کر آئے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے یا رسول اللہ، یقرئک السلام ویخصک بالتحیات والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی، میری عزت و جلالت کی قسم، انی ما خلقت السماء مبنیہ، میں نے یہ سب کچھ خلق نہیں کیا مگر ان پانچ کی محبت میں، ان پانچ کے لیے نہیں، ان پانچ کے لیے نہیں، ان پانچ کی محبت میں۔ یعنی وہ اللہ جس کی محبت اہل بیت سے کیا ہے، اس کے آثار دیکھنے ہو تو سورج کو دیکھو۔ اگر اللہ کی محبت اہل بیت سے کیا ہے تو دیکھنے اس کے آثار تو چاند کو دیکھو، یہ زمین دیکھو، یہ پانی دیکھو، یہ آسمان دیکھو، یہ چلتی ہوئی ہوائیں دیکھو، سمندروں میں جاری کشتیاں دیکھو، یہ بہتے ہوئے دریا دیکھو۔ تو وہ اہل بیت جن سے اللہ محبت کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم محبت کریں تو غلط، یا ہم محبت کریں تو کہتے ہیں کیوں کوئی کام کی بات کیجئے، محبت اہل بیت کی بات، ہم کرتے ہیں محبت، ہم کرتے ہیں محبت، ذکر بہت ہو گیا، چھوڑ دیجئے ذکر علی، یہ ذکر پرانا ہو گیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ چھوڑ دیجئے، کوئی نیا کعبہ لے آئیے وہاں جا کر دوام کر لیجئے۔ کیا کہیں گے؟ کوئی نیا قرآن لے آئیے اس کی تلاوت کر لیجئے۔ نہیں نہیں، یہ سب کچھ پرانا ہے لیکن یہی وہ ہے کہ جس کے سہارے رسالت مام نے ہماری گردن میں بندھی ہوئی ڈوریوں کو ان کے ساتھ کھوٹی لگا کر چلے گئے تھے، کہا اب تم سے اور ان دونوں سے قیامت میں ملاقات ہوگی، اگر چاہتے ہو کہ میرے قریب حوض کوثر میں میرے ساتھ رہو تو ان کے پیچھے پیچھے چلے آنا، یہ دونوں قرآن و اہل بیت حوض کوثر کے کنارے آئیں گی، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو یاد رکھنا کہیں پر بھی اینڈ ہو سکتا ہے مگر حوض کوثر نہیں پہنچ سکتا۔
چمن چمن گلی گلی، شہر شہر گلی گلی،
دو باتیں، ایک یہ بات، یہ بات کی جناب جبریل نے چادر کے باہر، یہ جو پیغام دیا ہے سلام پہنچایا ہے، اس کے بعد اجازت طلب کی، پھر اندر داخل ہوئے، جب اجازت ملی ہے رسول کو، جناب جبریل کو، اور جب اندر تشریف لے گئے تو اندر جانے کے بعد جو پیغام پہنچا وہ یہی تھی آیت تطہیر۔ یہ جو حدیث قصہ ہے دراصل شان نزول ہے آیت تطہیر کا، ٹھیک، یہ جو حدیث قصہ ہے یہ شان نزول ہے آیت تطہیر کے نازل ہونے کا۔ اچھا، اب اس کے بارے میں پھر آخر میں ایک جملہ عرض کریں گے، لیکن دوسرا جملہ کیا تھا؟ وہ اندر کا آیت تطہیر اندر جا کے سنائیے صاحبان تطہیر کو۔ تو اگر کوئی یہ سوال کرنے والا کہے کہ دو جملے لے کر آئے ہیں، ایک باہر کہہ رہے ایک اندر، تو یا دونوں باہر کہہ لیں یا دونوں اندر سنا دیں، یہ کیا ایک جملہ باہر دوسرا جملہ اندر جا کے سناؤں گا؟ تو پہلا جملہ وہ ہے جس میں اللہ کا سلام ہے اور اہل بیت سے اللہ کی محبت کا اعلان ہے کہ میں نے ان سے محبت کی اور اس کا اثر یہ ہے کہ یہ سب کچھ خلق کر دیا۔ یہ جناب جبریل نے کہا کہ دیکھیں کچھ ہستیاں چادر کے اندر تھی اور کچھ ہستیاں اسی گھر میں چادر کے باہر بھی بیٹھی ہوئی تھی جناب جبریل کے علاوہ، تو یہ تو اگر میں بیان کروں گا تو دوسری ہستیاں بھی سنیں گی اور میں چاہتا ہوں وہ سنیں، اس لیے کہ جب میں آسمان سے زمین تک آیا ہوں تو اہل بیت اطہار کی فضیلت کا پیغام سنا کر جاؤں گا چاہے کسی کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ لیکن یہ جو آیت تفسیر ہے یہ آیت تطہیر میں باہر نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ کہیں آیت تطہیر کے مزداق کے علاوہ جو ہستیاں ہیں وہ یہ نہ سمجھنے لگے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہے کہ جن کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے اندر گئے اور انہی کو سنائی جن کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اب ایک حدیث میں بات کو بہت مختصر کر دوں تاکہ ہم مختصر آج بیان ہو جائے ہمارا، ایک روایت ہے اصول کافی کے اندر کہ جو خلقت نورانیہ پنجتن پاک، خلقت نورانیہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اعتبار سے، اور وہ روایت یہ کہتی ہے، حدیث قدسی ہے لیکن بیان کیا ہے کہ انہوں نے چھٹے امام علیہ السلام نے کہ رسالت میں آپ نے فرمایا، کہ پروردگار عالم کہتا ہے یا محمد خلقتوں کا وہ خلق تو نور علی، میں نے آپ کے اور علی کے نور کو خلق کیا، یا ایک نور کو خلق کیا، فقسم تو ہاں سنتے دو اس کے ٹکڑے کیے، فقسم تو سنتین اور سنتین، اور ان دو کے مزید دو ٹکڑے کیے، فسارت ارباطن، تو پھر یہ چار ہوئے، اور ان میں نام بھی لکھے ہوئے ان چار انوار کے، نام محمد، نور علی، نور حسن، نور حسین، علیہم آلہ تحیت و ثنا، یہ چار نور ہوئے. اس کے بعد فرمایا فخلق نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وافضا نورہا فینا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نور کو خلق کیا وافضا نورہا فینا، اور بی بی کے نور کو ہم چاروں کے انوار میں پھیلا دیا. اب نور فاطمہ زہرا نور محمد مصطفیٰ میں بھی ہے، نور علی مرتضیٰ میں بھی ہے، نور حسن مصطفیٰ علیہ السلام میں بھی ہے، نور امام حسین علیہ السلام میں بھی ہے. اسی لیے جب پنجے تلے پاک کا چادر کے نیچے تعارف کرانے کی باری آئی تو محمد مصطفیٰ سے نہیں کروایا، علی مرتضیٰ سے نہیں کروایا، حسن مصطفیٰ سے تعارف نہیں کروایا، حسین ابن علی سے تعارف نہیں کروایا. جب فرمایا تو یہ کہا ہم فاطمہ وابوہا وبانوہا، لیکن اذان محترم، اب اس نتیجے کی جانب آ جائے جو نتیجہ ہم نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ آخر میں پیش کریں گے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف حدیث کے ساتھ، ان کی منزلت کیسے واضح ہو رہی ہے، ان کی منزلت ایسے واضح ہو رہی ہے خاص طور سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، کہ جب یہ اعلان ہو گیا، چلے اس سے پہلے جملہ سن لیجئے، اور وہ جملہ یہ، اگر کبھی کوئی کہے نا کہ حدیث کے ساتھ تو گھر کے اندر کی بات ہے، ہمیں کیا پتا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، پروردگار ایسے جملے سے بھی ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھے پروردگار. کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال بھی آ جائے تو وہ جا کر دو رکعت نماز پڑھے اور استغفار کرے، بارے الہ یہ کیسے آیا میرے ذہن میں، میرا ذہن اتنا آلودہ ہو چکا، میری روح اتنی آلودہ ہو چکی کہ یہ خیال آ گیا، چاہے کسی کے کہنے سے کیوں نہ آئے. اور جو عقیدے کے وائرس ہوتے ہیں وہ ہوتے اسی طرح سے، ایک کوشچن ہی ہوتا ہے، بس وہ کوشچن آ گیا، اگر ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں تھا یا ہمیں وہ جواب نہیں معلوم تھا تو ایک لمحے کے لیے متزلزل ہو جائے گا معاملہ. یار یہ شاید صحیح تو کہہ رہا ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر کانوں کو اچھا لگنے والا سلوگن ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک بھی ہو، ہر سمجھ میں آنے والی بات، ہاں عقل سے، ہر عقل سے سمجھ میں آنے والی بات ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہو، اس لیے کہ بہت سارے لاجیکل کنکلوژنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف پروف کیا جاتا ہے، حقیقت میں فزیکلی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، آؤٹر ورلڈ کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ان کو صرف ہینڈز پروف کر کے پروف کر دیا جاتا ہے کہ سوئمنگ پول کے اندر جس میں پانی بھرا ہوا ہے اس میں پانی نہیں ہے، پروف کر دیا جا سکتا ہے منطقی طور پہ، لیکن پانی تو ہے پریکٹیکلی، تو اب کسی کو سمجھنا ہے تو کیا پانی میں ڈال دیجیے اس کو، کب ہے یا نہیں ہے، تو تیرے منطق ایک جانب رہ جائے گی اور حقیقت اپنی جانب آ جائے گی، ابھر کے آشکار ہو جائے گی. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے تو پھر کیا مطلب کیا، تو اگر گھر کے اندر کی بات ہے تو آ جاؤ میدان میں، تمہیں نہیں چلتے ہیں مباہلے میں کون کون آیا تھا، تو میدان میں جو مباہلے میں کون کون آیا تھا، دین کے دفاع کے لیے وہی آئے تھے جو ہم خمسۃ الذین ہم تحتل کے ساتھ، جو گھر کے اندر چادر کے نیچے پانچ تھے وہی مباہلے کے میدان میں باہر پانچ آ گئے تھے، درود بھیجے محمد اللہ محمد پر. ٹھیک ہے، اور میں بھی اہل بیت میں سے ہوں، تم جانتے نہیں ہو میں بھی اہل بیت میں سے ہوں، کیوں، میرا محمد مصطفیٰ سے یہ رشتہ ہے، تم جانتے ہو میں بھی اہل بیت میں سے ہو سکتا ہوں اس لیے کہ میرا علی سے یہ رشتہ ہے، میں حسن کا یہ یوں رشتہ دار ہوں، میں حسین ابن علی علیہ السلام علیہم آلاف التحیت والثنا جو علنا فدا ہو، میں یہ رشتہ دار ہوں. تو اب اگر کوئی اپنے آپ کو اہل بیت میں سے پروف کرنا چاہتا ہے تو اپنا رشتہ ان چاروں سے نہ جتلائے، رب الجلال نے کسوٹی رکھ دی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پرکھنے کی حدیث کے سامنے. اب قیامت تک کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کو لے کے بہک نہیں سکتا اور نہ کوئی بہکا سکتا ہے, اس لیے کہ رب الجلال بتلا گیا نہ کہنا کہ محمد کے کیا ہو, کہنا ہم فاطمہ کے ابو ہا وبا لوہا وبا لوہا, اپنا رشتہ محمد علی و حسن و حسین سے نہیں فاطمہ سے ثابت کرنا. بس بات یہاں پر آج کی حد تک اپنے اختتام کو پہنچی. اور آپ دیکھ لیجئے طول تاریخ کے اندر آپ کو اس کے شواہد ملیں گے, بار بار مولا حسین علیہ السلام نے خطبوں میں مدینہ از مدینہ تک کربلا یہ پوچھا ہے کہ میرا قصور کیا ہے, پوچھا ہے, اور اس کا جواب کربلا کے میدان میں ہمیں ملا, اور وہ ایک ہی جملے کا جواب ہے, بہت سمپل ہے, بغضاً لأبیک, تیرے بابا کی نفرت اور تیرے بابا کے بغض کی وجہ سے ہم تجھے قتل کر رہے ہیں, بغضاً لأبیک. عزیزان محترم, مظلوم حسین ابن علی کی غربت کو ہمارا سلام. رو لینا اس لیے کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد ان پہ رونے والوں کو رونے نہیں دیا گیا تھا. زینب کلوا روتی ہیں, بچوں کو سنبھالتی ہیں, زینب کلوا جلے خیموں کی خاک کو سنبھالتی, سکینہ کو سلاتی, بچوں کو دیکھتی, ہاتھ پسے پشت بندے تھے, دل کھول کے رو نہ سکی. یہ بی بی اپنے بھائی پہ کھل کے اس وقت رو گئے کہ جب شام کے زندان سے رہائی ملی ہے. لیکن عزیزو بڑا غریب ہے یہ خاندان, بڑا غریب ہے, جتنا بڑی ان کی فضیلت ہے اتنی بڑی ان کی مظلومیت ہے. سر حسین ابن علی علیہ السلام نا کوفہ بازار دربار, شام بازار دربار لے جایا جاتا تھا. لیکن عزیزو جہاں جہاں علی اکبر کا سر ہوتا تھا حسین کا سر وہیں بول جاتا تھا. اپنے جوان کا بڑا ارمان تھا حسین کو, بڑا ارمان تھا. اب ذرا ایک مولا کی چاہنے والی سالبیہ ہے ان کا بیان سننا. کوفہ کے اندر یہ خاتون سالبیہ نام کی رہتی تھی, بی بی زینب جب تفسیر قرآن دیتی تھی وہاں پر پڑھاتی تھی, یہ سالبیہ بنت علی سلام اللہ علیہ کے پاس جا کے زانع ادب کو طے کر کے سیکھتی تھی. جب وقت آیا کہ کوفہ سے کوچ کرنے لگے اہل بیت مولا کی شہادت کے بعد, تو ایک مرتبہ سالبیہ آئی ہیں بی بی زینب کے پاس اور کہتی ہیں کہ بی بی آپ تو جا رہی ہیں, اب ہمارا گھر ویران, ہم اداس اس لیے کہ اہل بیت جا رہے ہیں کوفہ چھوڑ کے, تو بی بی وعدہ کر کے جائیے کہ کسی دن میرے گھر مہمان ہو کر آئیں گی. سنیے گا, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے سالبیہ دیکھ, میں تجھ سے وعدہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ میں جہاں جاتی ہوں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جاتی ہوں, لہذا اگر وعدہ لینا ہے تو مجھ سے نہ لے, جا کر میرے بھائی حسین سے وعدہ لے لے, اگر وہ وعدہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. بی بی آئی, سالبیہ آئی اور مولا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آقا آپ کوفہ سے جانے کے بعد پھر کسی دن میرے گھر مہمان ہو کر آئیں گے, وعدہ کر لیجیے. مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے سالبیہ ایک شرط پر وعدہ کروں گا کہ جب میں حسین تیرے گھر مہمان بن کر آ جاؤں تو مجھے پہچان ضرور لیجیے. بس عزیزو وعدہ کیا, یہ کوفہ سے چلے, اب دن گننا شروع کیے, یہ خبر ملی ہے قافلہ مدینہ سے چلا, سالبیہ کو خبر مل گئی, اب یہ دن گن رہی ہے, راہ کوفہ کی فصیلوں میں کھڑے ہو کے راہ تک رہی ہے اہل بیت کی. مگر ہاں عزیزو ایک دن ایسا بھی تھا, یہ خون یہ ملعون اس قافلے کے ساتھ آیا کہ جو حسین ابن علی کا لٹا ہوا قافلہ, بی بیاں چادر سر پر نہیں ہے مگر سر جھکے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ خولی اپنے گھر آیا, خولی اپنے گھر آیا, میں خولی کا نام کیوں لے رہا ہوں, اس لیے کہ یہ سالبیہ وہ ہے کہ جو خولی کی زوجہ ہے. سالبیہ کون ہے؟ خولی کی زوجہ. اب سالبیہ کا شوہر گھر آیا, تم سب جانتے ہو نا کہ خولی کس ظالم کا نام ہے, وہ ظالم کے جس کے ہاتھوں میں سر حسین ابن علی علیہ السلام, یہ معین تھا, اس کی ذمہ داری تھی سر حسین کو سنبھالنا, اپنے ہاتھوں میں ایک بوری لے کر آیا, اس میں سر تھا میرے والا کا, پشت کے پیچھے سر کو چھپایا, زوجہ دوڑ کے آئی, ایک مرتبہ کہا اے شوہر تو کیا کرنے گیا تھا, جو سفر پر گیا تھا کیا کام انجام دے کر آیا ہے؟ کچھ دن گزرے ہیں, میں روزانہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے خواب میں خون کے دریا بہ رہے ہیں. ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو کمرے کے اندر بھیجا, تندور کو کھولا, سارے حسین ابن علی تندور میں رکھا, اوپر سے تندور کو بند کیا. رات کا پہلے کایا سالبیہ کو پیاس لگی, اس سہنے خانہ میں آتی ہے, پانی پی کے جب کمرے میں جانے جاتی ہے, دیکھا تندور سے نور ساتے ہو رہا ہے, نور بلند ہو رہا ہے. ایک مرتبہ تعجب میں آتی ہے, کہتی ہے رے تندور کس نے روشن کیا؟ تندور کو کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا, ایک کٹا ہوا سر ہے جسے الگ سے کاٹا گیا ہے, جس کے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے, جس کی داڑھی کو خون سے خضاب ہوا ہے. ایک مرتبہ خطاب کر کے صالحیہ نے پوچھا ارے تو کون ہے؟ ضرور اللہ کا کوئی پیارا ہوگا کہ تیرے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے. ایک مرتبہ سر تیرا وعدہ پورا کرنے کا ایمان, تیرے گھر مہمان ہو گئے اپنی زوجہ کو کمرے میں بند کیا, ساری رات سر کے پاس پہرا دیتا رہا کہ صبح ہو کے اپنے زیارت کو یہ سر پیش کر کے انعام دوں گا. لیکن جب پہرا دے رہا تھا اچانک جب پلٹا ہے تو کیا دیکھا, تنور میں جاتا سر وہاں پہ موجود نہیں تھا, سر وہاں پہ موجود نہیں تھا. بہت دیر تک سوچتا رہا کہ یہ سر حسین ابن علی اگر یہاں نہیں ہے تو پھر آخر ہوا تو کہاں ہوگا. یہ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں خیال آیا, دوڑا حسین ابن نمیر کے پاس پہنچا, دروازے کو کھٹکھٹایا, اس نے رات کے پہر میں دروازے کو کھولا, سننا دل کو تھام کے حسین ابن نمیر وہ ہے کہ جس کے پاس سر علی اکبر کی تحویل تھی. آ کے پوچھتا ہے خولی جلدی بتا علی اکبر کا سر کہاں رکھا ہے؟ دوڑا صندوق کو کھولا, علی اکبر کا سر خالی نہ تھا, علی اکبر کے رخسار سے ملا ہوا, حسین کا رخسار. اے ظلمیہ بوڑھا باپ جوان بیٹا, لعنة الله على القوم الظالمين, وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے بادشاہ محمد و آل محمد کی اس عبادت کو اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما, بارے لہا ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. اس پرسے کا پیغام سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی خدمت میں ایصال و ارسال فرما. بار الہ تمام مومنین مومنات کی حاجات شرعیہ کو روا فرما, ان کی مشکلات کو حل فرما, جو مریض و الاحوال ہیں ان کو شفاء کلی عنایت فرما. صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرما. ماتم حسین یا حسین.
Ya Hussein.